السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف آیت نمبر 36. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. یعنی جب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اب وہاں کا ذکر بتایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈال دیا گیا تو ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو بھی ڈالا گیا، جن کا یہ دونوں کا بیان کیا جا رہا ہے. یہ دو غلام جو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تھے، یہ دراصل دیکھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے ان کی طبیعت میں نیکی پائی جاتی ہے. اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، کیونکہ ان کے اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ انا نراک من المحسنین. اور خواب کی تعبیر بھی انہوں نے اسی لیے یوسف علیہ السلام سے پوچھی کیونکہ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ نیک شخص ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں. ان قیدیوں نے دراصل ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی نیک نفس انسان ہے. اور یہ بات بھی ہو سکتا ان کو پتہ چل گئی ہو کہ بہت ہی سخت آزمائشوں سے گزر کر یہ آ رہے ہیں، یا انہوں نے اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے. اور یہاں پر قید خانے میں رہتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی ایک وہاں پر چھاپ بٹھائی. تو جو لوگ کمپلین کرتے ہیں نا کہ اچھا ماحول کی وجہ سے ہم ایسے نہیں رہ سکتے، ماحول خراب ہے تو ہم کیا کریں، نہیں ہمارے بگڑنے میں ماحول کا ہاتھ ہے. تو انسان آپ دیکھیں کہ اتنے برے ماحول میں بھی اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام جس ماحول میں تھے، آپ بتائیے بھلا ذرا کہ وہ ماحول آج سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول لگتا ہے. یعنی وہاں کے اخلاق اور کردار وہاں کے لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نیکی پر قائم رہے. تو یہ جو ان لوگوں کا جملہ ہے قیدیوں کا، ان نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو ایک نیک آدمی پاتے ہیں، محسنین میں سے پاتے ہیں. تو یہ لفظ محسن جو ہے آپ کو بار بار یہاں ملے گا. اور ہر ایک نے گواہی دی ہے یوسف علیہ السلام کے محسن ہونے کی. اب دیکھیں کہیں پر زیادہ یہ ذکر نہیں آیا کہ وہ بہت خوبصورت تھے، یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن زیادہ جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا پتہ چل رہی ہے، کہ آپ کے کردار کی خوبصورتی. تو وہی بات ہوتی ہے کہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش رہتی ہے آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. لیکن ہم ظاہری خوبصورتی پر زیادہ مر مٹتے ہیں نا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کردار کی خوبصورتی بتائی ہے کہ کیسا ان کا کردار تھا، ماشاءاللہ کتنا اعلیٰ، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسے پاکیزہ اخلاق سے مزین تھے ماشاءاللہ وہ، کہ ہر کوئی ان کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا قیدیوں نے کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، نیک احسان کرنے والے. اب یوسف علیہ السلام کا جواب ہم دیکھتے ہیں، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اور اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی اس تقریر کا جو انداز ہے، یا جو خواب کی تعبیر آپ نے بتائی ہے، اس سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اپنے اس کام کو کس طرح سر انجام دیا۔ یعنی جنہیں تبلیغ کرنا ہوتی ہے، جن کو یہ دھن سوار ہو جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لائیں، بہت سے انسانوں کی بندگی سے چھڑا کر ایک اللہ کی، ایک رب کی بندگی اور اس کی اطاعت پر لائیں، تو وہ اسی طرح سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یعنی اپنا کام وہ ہر حال میں انجام دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا پڑھا تھا کہ امام ابن تیمیہ کو جب قید کر دیا گیا تو انہوں نے لکھنا نہیں چھوڑا، وہ لکھتے رہے۔ جب لکھنے سے بھی ان کے ہاتھ سے ساری چیزیں چھین لی گئیں، پیپر اور دوات، تو انہوں نے وہاں کے جو جیل کے لوگ تھے ان پر کام کرنا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے ڈاکوں اور قاتلوں کو اس طرح سے نیک ماشاءاللہ وہ بن گئے ان کی تربیت سے یا ان کی باتوں سے اور اللہ کے فضل سے کہ لوگ حیران تھے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے دراصل جیل میں جب ان لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا دی، بلکہ پہلے تو یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر، پہلے تم لوگ کھانا کھا لو۔ یعنی فوراً نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بس اوقات ایسا تھا نا کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے اسے بہت جلدی ہوتی ہے اور وہ فوراً کوئی بھی چیز پیش کر دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا لیکن پہلے تم جو کھانا آتا ہے وہ کھانا آنے دو۔ تو کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی ان کے شوق کو اور مزید ہوا دی۔ تو بعض اوقات تھوڑا سا ڈیلے کر کے بتانا یہ بھی سامنے والے کو اور مزید ایک طرح سے شوق یا اس کے دل کے اندر ایک ولولہ پیدا کرتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ علم ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ پہلے ہی واضح کر دیا، یعنی یہاں پر اپنی بڑائی نہیں ظاہر کی، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ جو بھی اگر کسی کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کو دین کی طرف موڑتے ہیں یا لے کر آتے ہیں، تو اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں. ہاں، میرے کہنے پر وہ آیا تھا، میں نے دعوت دی تھی، میں نے اسے یہ نیک کام کرنے کے لیے کہا تھا، تب یہ کام ہوا، میں نے اس کو کہا تھا. تو یہ جو میں ہوتا ہے، یہ انبیاء کرام کی گفتگو میں آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. یہ میں کا لفظ ہم نے کہاں سنا تھا؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں شیطان نے کہا تھا. تو یہاں پر کہا کہ یہ جو علم ہے جس کا میں تمہیں ابھی بتانے جا رہا ہوں، یعنی خواب کی تعبیر جو بتا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ مجھے دراصل میرے رب نے عطا کیا ہے. یعنی پہلے ہی رب کا تعارف کروا دیا کہ جو کچھ صلاحیتیں، جو کچھ ایبلٹیز حاصل ہے انسان کو، وہ اللہ کی طرف سے ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. اب یہاں پر اپنے آبا اور اجداد کا تعارف کروایا، تو اگر آبا اور اجداد نیک ہوں تو ان کا تعارف کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور چونکہ مصر کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہی ہوں گے، اور ویسے بھی آس پاس کا ہی علاقہ تھا، کنعان کا جو علاقہ تھا، تو ان لوگوں نے نام ضرور سنا ہوگا کہ یہ کوئی معمولی خاندان کے لوگ نہیں تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کسی معمولی خاندان کے شخص نہیں تھے، بلکہ ایسے بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جن کے اندر، یعنی جہاں پر انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں. تو یعنی مصر کی جو تہذیب تھی یا مصر کا جو مذہب تھا، تو کہہ دیا کہ ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان کا دین اپنایا ہے، یعنی اس کو اختیار کیا ہے. اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اکیلے اپنا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں یہ جو یہ ایک عاجزانہ رویہ ہے دراصل، کہ کوئی بھی کام کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ کرنے کے میں یہ کر رہا ہوں یا میں یہ پیش کرتا ہوں یا میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہمارے آبا و اجداد یہی دعوت پیش کرتے رہے. ہم سب کا طریقہ یہی رہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. اور آپ دیکھیں کتنا بہترین نقطہ ہے تبلیغ کا، یہ پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جائے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان کا ذاتی کمال نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہم شروع میں ڈرتے ہیں کہ اچھا ہم مشرکین سے کیسے بات کریں گے، کافروں سے کیسے بات کریں گے، اگر ہم کہیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا. تو نہیں، جو کہنا ہے اور جس میں مداہنت نہیں برتی جا سکتی، تو وہاں تو آپ کو ہر حال میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دینا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. پھر اللہ کا یہ فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا. اب آپ دیکھیں، کیونکہ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے ماسٹر کو، جن کے وہ غلام ہوا کرتے تھے، رب کہتے تھے. تو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کے لیے یہ اجازت نہیں دی کہ انسان انسان کے بندے بنے، بلکہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اپنے رب کے بندے بنے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو انسان کا بندہ یا غلام نہیں بنایا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیو، یہ انداز بھی بہت ہی پیارا ہے. یا صاحب یہ سجن، اے میرے ساتھیوں، اے زندہ کے ساتھیوں، اے جیل کے ساتھیوں. اب آپ دیکھیں، اس سے بڑھ کر خوبصورت انداز کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی جرم میں یا کسی نہ کسی جرم کے شک میں گرفتار ہو کر آئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس برائی سے نفرت ہونی چاہیے. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ چور، یہ لٹیرے، یہ فلاں گناہگار، یہ فلاں خراب لوگ، ہم تو ان سے بات تک نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہم بھی ویسے ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں صحبت برے لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی اصلاح تو ہمیں کرنی ہوگی نا. ان کی اصلاح کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اگر معاشرے میں اتنے سارے لوگ اگر ایسے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ تو مزید بگڑتا چلا جائے گا. تو آپ کو تو ان کی اصلاح کرنی ہے، ان تک بات پہنچانی ہے، تو ان سے ملنا تو پڑے گا. تو آپ انداز دیکھ رہے ہیں کہ انداز کتنا پیارا ہے، کتنا محبت بھرا انداز ہے. اتنے محبت بھرے انداز سے بھلا کوئی کیا پیچھے رہ سکتا ہے سن کر؟ آپ بتائیں کہ اے پیارے ساتھیو، اے جیل کے ساتھیو، اے زندہ کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ کیونکہ وہ لوگ کسی کے نوکر تھے، وہ بادشاہ کے نوکر تھے، غلام تھے. وہ جانتے تھے کہ اگر یعنی ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے رب بہتر ہیں. متفرق، اگر آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر قرآن میں مثال بھی دی ہے بہت ہی بہترین، کہ اگر ایک غلام کے بہت سارے ایسے ہی ماسٹر ہوں، تو کیا وہ غلام صحیح سے کام کر سکے گا؟ ان کا نہیں کر سکے گا. ایک ماسٹر بلا رہا ہوگا کہ یہ کام کر دو, دوسرا کہے گا مجھے پانی چاہیے, دوسرا ایک کہتا ہوگا مجھے بھوک لگی ہے, ایک کہتا ہوگا میرے پاؤں دبا دو. تو 10 لوگوں کی نوکری تو انسان کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا. تو ایک زیادہ بہتر ہے یا 10 زیادہ بہتر ہے؟ ایک ہی بہتر ہے نا. تو بہت زیادہ رب بہتر ہے یا وہ ایک جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کر رہے ہو, وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں, یعنی جو بھی بت ہیں یا جن کو بھی آج انسان نے اپنا سہارا سمجھ لیا ہے, چاہے وہ قبروں میں رہنے والے ہوں, پیر ہو, بزرگ ہوں یا ولی ہوں. تو یہ صرف چند نام ہیں, حقیقت کچھ نہیں ہے. سب کے سب اللہ کے بندے ہیں, اور جو بت ہیں وہ تو ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور یہ چند نام بھی دراصل تمہارے آبا اور اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی. فرمان روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی سیدھا راستہ ہے, یہی صحیح طریقہ زندگی ہے. تو یہ تقریر دراصل جو پورے قصے کی جان ہے, اور قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر ہے. تو ایک دائی کو اس میں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں. یہ پہلا موقع تھا یوسف علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ کی, یا وہ کرتے نظر آ رہے ہیں سمجھیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور معاملات میں وہ الجھے ہوئے تھے. قرآن ان کو دوسری طرف بتاتا ہے کہ کوئی اور معاملات میں وہ الجھے ہوئے تھے, جہاں پر ان کی اخلاق کی تربیت ہو رہی تھی, جہاں پر ہم کو ان کے پاکیزہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے. تو مختلف مرحلوں پر مختلف خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں یوسف علیہ السلام کی, لیکن تبلیغ کا وہاں نشان نہیں نظر آتا, جب ہم پیچھے واقعات پڑھ چکے ہیں. لیکن اب جیل میں جب ان کو موقع ملا, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں تبلیغ کا انداز ہمیں نظر آ رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نبوت خاص طور سے ان کو عطا کی گئی, یعنی تبلیغ کا کام, وہ قید خانے میں عطا کیا گیا, کیونکہ یہ پہلی تقریر ہے ان کی. یہ بھی پہلا موقع ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہیں پر بھی نہیں پتہ چلتا. جب وہ قید کیے گئے, جب سبکے نے ان کو باہر نکالا کنویں سے, جب ان کو غلام بنایا گیا, جب ان کو بیچا گیا بازار میں, جب عزیز مصر ان کو اپنے گھر لے آیا, یا جب گھر میں ان پر الزام لگا, یا جب ان کو جیل میں ڈالا جانے لگا, تو کہیں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروایا. کہیں یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں, بلکہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی صبر اور شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کے ساتھ پیش آئی. کبھی بھی انہوں نے شکایت نہیں کی, نہ اپنا تعارف کروایا کہ آپ کس خاندان کے چشم چراغ ہیں. حالانکہ جو قافلے والے ہوں گے, ہو سکتا اہل مدین ہوں, یا پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے تعلق جانتے ہوں گے, کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہر کوئی اس وقت جانتا تھا. تو بہرحال اتنے سال تک انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا, کسی کا نام نہیں بتایا, اپنے خاندان کا نام نہیں بتایا. ان حالات سے وہ گزرتے رہے, لیکن اب دعوت و تبلیغ کی خاطر انہوں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ میں کوئی نیا نرالا دین نہیں پیش کر رہا ہوں, بلکہ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو ہمیشہ سے توحید کی دعوت دیتا رہا ہے, اور اس میں ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں. اور یہی ہم جانتے ہیں کہ جو دائی ہوتا ہے, جو دائی دین ہوتا ہے, وہ کوئی نئی بات نہیں پیش کرتا, بلکہ وہ پہلے سے جو انبیاء کرام پیش کرتے آ رہے ہیں اسی دعوت کی وہ تجدید کرتا ہے. تو یہ بات بھی بتانا ضروری کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے, کیونکہ جو اس وقت کے لوگ ہوتے ہیں, اس وقت کے معاشرے کے, اس وقت کے ماحول کے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا نئی چیز لے کر آ گئے تم, یہ کیا ہے قرآن پڑھنا پڑھانا, یہ کیا ہے تم نے اپنے آپ کو بس مسلسل قرآن اور حدیث کے حوالے کر دیا ہے. بھئی زندگی گزارنا ہے, زندگی گزارنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, چھوڑو یہ سب کچھ, تھوڑا وقت دے دو قرآن کو, اتنا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز لے کر آ گئے, یعنی کیا اتنا بھی کیا قرآن پڑھنا, ایسے بھی کیا قرآن کے ہو جانا. تو بالکل ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا, بلکہ میں اسی چیز کی تجدید کرنے آیا ہوں جو پہلے سے میرے آبا اور اجداد کرتے آ رہے ہیں, اور اسی حقیقت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس کی طرف وہ دعوت پیش کرتے رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا, اس میں ہم کو ایک تبلیغ کا یعنی حکمت کا ایک سبق ملتا ہے کہ دو آدمی خواب بیان کرتے ہیں اور عقیدت مندی کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور پھر تعبیر پوچھتے ہیں, اور جواب میں آپ کہتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا, مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا اصل سورس کیا ہے. یعنی تم کو میں یہ علم جو بتا رہا ہوں, یہ ایسی کوئی اٹکل پچھو باتیں نہیں ہیں, یا میں صرف تمہیں تعبیر بیان کر دوں گا. تو تعبیر بیان کر دینا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی, یہ کتابیں پڑھنے سے انسان تعبیر نہیں بیان کر سکتا. تو اس طرح ان کی بات میں انہیں اپنا موقع نکال گیا ان کی بات کے جواب میں بات کہنے کا کہ تبلیغ بھی ہو گئی اور ان کو ان کے سوال کا جواب بھی پیش کر دیا. تو جب ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے یا ہمیں وہ کوئی اہمیت دے رہا ہے, سمجھتا ہے وہ اپنے نزدیک کوئی اہمیت, تو اس وقت اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر اگر تبلیغ کی دھن سوار ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت بھی دی ہو, تو پھر وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کیسے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو پیش کر دیتا ہے. اور پھر بات کوئی اور ہو لیکن وہ ضرور اپنا دعوتی پہلو اس میں نکال لے گا تاکہ اپنا جو اس کو اپنی جو بات کی بات پیش کرنی ہے, جو تبلیغ کرنی ہے, وہ تبلیغ کا حق ادا ہو جائے یا اس کو پیش کر دے. تو یہاں پر ہم کو لیکن تھوڑا سا سیکھنا بھی ضروری ہے. پہلے ہم کو علم, تھوڑا بہت علم ضروری ہے, کچھ سیکھنا ضروری ہے. جو ہمارا سیکھنے کا پروسیس ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح سے سوچیں کہ ہم کو آگے بڑھ کر سکھانا بھی ہے. اب دیکھیں جو لوگ اس نظریے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو آگے بڑھ کر کسی کو بتانا بھی ہے, ان کی سنجیدگی کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے. اور جو لوگ صرف سیکھنا ہے بس کیونکہ سب سیکھ رہے ہیں ہم بھی سیکھ لیں, یا پھر بس ہم کو معلومات ہو جائے اتنا کافی ہے, نہیں, یہ چیز درست نہیں ہے. بلکہ ہمیشہ اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم جو بھی چیز سیکھ رہے ہیں, جو بھی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, ہم کو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے تبلیغ کرتے وقت, اس کو پیش کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. یوسف علیہ السلام چھوٹے ہی جو ہے ساری باتیں نہیں بتا دیتے. جس وقت انہوں نے پوچھا اسی وقت نہیں بتا دیا, بلکہ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنے کے لیے کہا کہ اچھا تھوڑا انتظار کرو, جب کھانا آنے والا ہوگا اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا. اور شروعات جو کی, کس طرح سے شروعات کی, کہ یہ سورس اللہ تعالیٰ اصل میں میرا خود کا نہیں ہے اگر میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں, بلکہ جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم لوگ شرک سے بیزار ہیں, شرک نہیں کرتے, ایک رب کو ماننے والے ہیں, بہت سارے آقاؤں کا ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ بندوں کی بندگی سے نکل آؤ, بلکہ ایک رب کی بندگی بہتر ہے یا بہت سارے رب کی بندگی. یہ نہیں کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو اور میرے دین میں آ جاؤ, بلکہ ایک بہت ہی بہترین انداز سے تبلیغ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا, مگر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور خواہ مخواہ خود گھڑ گھڑ کر اپنے رب بناتے اور ان کی بندگی کرتے ہیں. پھر جو ان کے مخاطبین تھے ان کے دین پر تنقید بھی کرتے ہیں, مگر بہت ہی خوبصورت طریقے سے, دل آزاری کے ساتھ نہیں, بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ معبود جن میں سے کسی کو تم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے, تو یہ تو نہ کوئی زمین کے مالک ہے نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے, یہ تو صرف ایک نام ہے, یعنی اصل حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے, صرف نام ہے, اور ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقی دانائی یا خداوندی یا مالکیت یا ربوبیت موجود نہیں ہے. اصل مالک تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, جو رب کائنات ہے, جو کائنات کا خالق اور مالک ہے, اور تم خود بھی اس کو تسلیم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری, کوئی سند نہیں اتاری, پھر کیسے تم ان کو رب مان لیتے ہو؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑے رہے. یہاں پر دراصل وہی اس کا فانساہ الشیطان ذکر ربہی, یہاں پر جو ربہی کی ضمیر ہے دراصل اس بادشاہ کی طرف جا رہی ہے, اور اس شخص سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. کچھ لوگوں نے اس کی ایسی تفسیر پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ بھول گئے یوسف علیہ السلام کو, لیکن یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی. یہاں پر صحیح بات یہی نظر آتی ہے کہ وہ شخص یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا بادشاہ سے, کیونکہ انہوں نے ان کو امید تھی کہ یہ شخص جو رہا ہو جائے گا اگر وہ بادشاہ سے ذکر کر دے گا تو ان کو رہائی مل جائے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہے اور سوچے کہ بس اب اللہ تعالیٰ ہی کر دے گا. اس کو اپنی حد الامکان جو اس کے جس کا وہ مکلف ہے، جتنی وہ کر سکتا ہے تو اتنی ضرور کوشش کرے، ہاں اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرے۔ تو یہاں پر وہ شخص شاہ مصر سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گئے، اور اس بنا پر یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں پڑے رہے، اسی جیل میں رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.